السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، رشاد باري تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ثلاث منجیات خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ والعدل فی الرضا والغضب والقسط فی الفقر والغنا. خرجہ الطبرانی فی الاوسط وحسنہ الالبانی. آج خطبہ کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات کے تین اسباب. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، مشقت کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس خاص مقصد کو پانے کے لیے آسان راستے مہیا فرمائے. اور اس کی ضد میں وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے. ایک خیر کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اور دوسرا شر کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے. اور دونوں راستے برابر نہیں ہیں. اور لوگوں کو بھی دو ہی قسمیں ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، جو اپنی زندگی اپنے رب کی رضا کے لیے بسر کر رہے ہیں، جن کی زندگی کا نصب العین دن اور آخرت کی کامیابی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار اور صالح لوگ ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، جو غلط راستے اختیار کر چکے ہیں، جو اپنے رب کو ناراض کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض قسم کی سزائیں مرتب فرمائی ہیں ان نافرمانوں کے لیے، اور یہ سزائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہیں. دنیا میں جس کو اس کی نافرمانی کی سزا مل گئی، آخرت میں اس سزا میں سے اتنی ہی کمی ہو جائے گی. لیکن جو ہر درمے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی گوا دی ہے یا گوا دیتا ہے، تو اس کی سزا اتنی ہی سخت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اس سزا اور پکڑ سے نجات کے بعض اسباب آسان فرمائے ہیں. ان اسباب میں سے آج کی نشست میں ہم صرف تین اسباب پہ بات کرتے ہیں، اسباب تو بہت زیادہ ہیں لیکن آج کی نشست میں صرف تین پہ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں۔ اصل بات تو ہماری اپنی ہی ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے والوں کے ساتھ ہیں، نجات پانے والوں کے ساتھ ہیں یا دوسرے گروہ کے ساتھ ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث منجیات، تین ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات دلانے والی ہیں۔ خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر حال میں، فی السر، پوشیدہ حالات میں یا رازداری کے حالات میں، والعلانی اور علانیت، ظاہری حالات میں۔ دوسرے نمبر پر والعدل فی الرضا والغضب، اور انصاف ہر حال میں، رضامندی کی حالت میں اور غصے کی حالت میں۔ تیسرے نمبر پر والقسط فی الفقر والغنا، اور میانہ روی بھی ہر حال میں، چاہے تنگی کے حالات ہوں یا کشادگی کے حالات ہوں۔ صرف تین چیزیں ہیں، بڑھتے ہوئے آسان ہیں، سنتے ہوئے اس سے زیادہ آسان ہے، آئے دیکھتے ہیں ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ عمل کرنا بھی آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالی نے آسانی فرمائی ہے، اور جو عمل خود کرنا چاہتا ہے، جو عمل نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے، تو اس کے لیے سب سے آسان عمل بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ تین منجیات یا منجیات جو اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے نجات دلانے والی ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، خشیت اللہ فی السر والعلن، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر حال میں۔ ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، کہنے کو ہم سب کہتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، واللہ اگر مسلمان صرف اس ایک چیز کا حق ادا کر لے اپنی زندگی میں تو دنیا کی کامیاب اور آخری کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں اس مسلمان کا غلبہ ہوگا اور عزت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے مراد کیا ہے؟ صرف زبان سے کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ تو ہم سب کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کئی ایسے لوگ ہیں جو بچ نہیں سکے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف زبان سے کہنا ہی کافی ہے۔ خشیت، ڈر، خوف کی جگہ نہ تو آنکھیں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، اور نہ ہی زبان ہے، اور نہ ہی کان ہے۔ خشیت کی جگہ پورے جسم کا اس حصے میں ہے جو پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ خشیت کا تعلق دل سے ہے، اور جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اس کا دل اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اور یہ دل ہر ملاوٹ سے پاک ہو جاتا ہے، اپنے رب کا سچا فرما بردار ہو جاتا ہے، تب اس کا اثر پورے جسم پر ایسا ہوتا ہے، پھر آنکھیں بھی گناہ دیکھنے سے ڈرتی ہیں یا ڈر جاتی ہیں، کان بھی ڈر جاتے ہیں، زبان بھی ڈر جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں بھی ڈر جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ نافرمانی کرتے ہوئے کئی مرتبہ سوچتا ہے، اور جب نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کی طرف دوڑتا ہے۔ ہم بشر ہیں، خطا کار ہیں، غلطی ہم سے ہو ہی جاتی ہے، نافرمانی ہو ہی جاتی ہے، لیکن دو لوگ اس اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جو غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے، نافرمانی پر نافرمانی کرتا جاتا ہے اور توبہ کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا، اور دوسرا وہ جو گناہ نہیں کرنا چاہتا، اپنے رب کا فرما بردار ہے لیکن بشر ہے، کمزور ہے، کبھی شہوت غالب آ گئی ہے، گناہ کر بیٹھا اپنی آنکھوں سے یا اپنے کانوں سے یا اپنی زبان سے، جسم کسی حصے سے بھی، فوراً اسے رب کی یاد آ جاتی ہے، اپنے رب سے ڈر جاتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے یا گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اور جس کا دل سنور جائے اور اپنے رب کی خشیت سے بھر جائے، واللہ اس جیسا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا میں، پھر چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، متاع ہو یا نہ ہو، دنیا ہو یا نہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اس دنیا میں اس کی نگاہیں بدل گئی ہیں، دنیا کو دیکھتا ہے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ دنیا وہ نہیں جیسے کہ پہلے تھی، جب خشیت کمزور تھی، یہ خشیت کا صرف دعویٰ تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا صرف ڈھونگ تھا۔ جب یہ خشیت حقیقتاً دل میں جگہ کر لیتی ہے، واللہ دنیا بدل جاتی ہے اور آخرت بھی بدل جاتی ہے۔ یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ خشیت تو ہم نے کرنی ہے، لیکن انسان کی زندگی میں اس اعتبار سے دو حالتیں ہیں، یہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ایسی ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، جس وقت اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں سے دور ہوتا ہے، صرف وہ اور اس کا رب جو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس امتحان سے پاس ہو جاتا ہے اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ ہر امتحان سے پاس ہو سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ بند کمرے میں نافرمانی مہیا ہے، تیار ہے، گناہ سامنے ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ اس نافرمانی کے قریب جاتا ہے، اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے۔ گناہ سے کیوں رکا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا۔ اور صحیح حدیث میں معروف قصہ ہے، جس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن سات ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں میدان محشر میں۔ ان سات لوگوں میں ایک شخص کا ذکر ہے، وہ شخص جسے ایک خوبصورت عورت نے، ذات منصب و جمال، خوبصورت ہے اور اثر رسوخ والی عورت ہے، اسے بدکاری کی طرف بلاتی ہے۔ وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اس بدکاری سے بچ جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ شخص ان لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں، صحیح حدیث صحیح بخاری کی روایت میں، ان تین لوگوں کے قصہ جو ایک سفر میں جا رہے تھے، شدید طوفان کا سامنا کرنا پڑا اور پھر ایک غار میں جا کے گھس گئے، ایک بڑا سا پتھر، ایک چٹان گر کے اس غار کے راستے کو بند کر دیا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تینوں نے مل کر زور لگایا، پتھر تھوڑا سا بھی نہ ہلا، تو تینوں میں سے کسی نے کہا، اے ایسا کرتے ہیں، ہم نے جو کبھی زندگی میں نیک اور صالح عمل کیا ہے، اس نیک اور صالح عمل کو وسیلہ بناتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، کسی نے اپنے والدین کی خدمت و فرما برداری کو وسیلہ بنایا، دوسرے اپنے امانت داری کو وسیلہ بنایا، تیسرے شخص کا کیا قصہ ہے؟ کہتا ہے کہ میری کزن تھی، رشتہ دار تھی، میں اسے بہت پسند کرتا تھا، اس سے شادی نہ ہو سکی۔ ایک دن وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی، مجبوری کی حالت میں میرے پاس آئی، مجھ سے مال مانگا، تو میں نے بدکاری کرنے کا اسے کہا، تو مجبوری میں راضی ہو گئی، لیکن یہ کہا، یہ دیکھ لو کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، میں تو مجبور ہوں۔ وہ اکیلا شخص بند کمرے میں، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، جب اس کے قریب گیا تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور بدکاری سے اپنے آپ کو روک دیا، اس نیک عمل کو۔ وہ شخص کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ صرف تیرے لیے اس بدکاری کو چھوڑا ہے، تو آج مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو تینوں اپنے نیک و صالح اعمال کی وجہ سے، سبب سے دنیا میں نجات حاصل کر لی اس ہلاکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر دنیا میں بھی نجات کا باعث ہے اور آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے، اور سب سے بڑا سبب ہے۔ تو رازداری کی حالت ہو یا دوسری حالت، علانیتن، کہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اگرچہ یہ جو دوسری صورت ہے پہلے سے تھوڑی سی آسان ہے، کہ لوگوں کے سامنے سے گناہ کرتے کا کرتے ہی نہیں ہے، کم سے کم وہ یہ اپنے ذہن میں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن جو پہلی صورت تھی وہ بہت مشکل تھی، وہ بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب آپ سب پہ رحم فرمائے۔ تو دوسری سورت جو ہے اس میں بھی کئی لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ملوث ہو ہی جاتے ہیں، دیکھ لیں شادی بیاہ کے گیدرنگز میں کیا ہوتا ہے، غیبتیں عام، چغل خوریاں، اور سب سے بدترین غیبت حکمران کی غیبت، علماء کی غیبت، جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ عالم اور حاکم کی غیبت ایسی ہے جیسے کہ مردار زہریلا مردار گوشت کھانا اپنے بھائی کا۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ مجالس اسی غیبت سے مزین کی جاتی ہے، مجالس کی خوبصورتی ان باتوں کو بغیر باقی رہتی نہیں ہے، کوئی بات ہو یا نہ ہو یہ باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اب عجب بات ہے کہ عورتوں میں بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں، پہلے عورتیں اپنے اپنی باتیں کرتی تھیں، غیبت کسی عورت کی کرنی تھی، کسی اپنی بہن کی کرنی تھی، بہو ساس کی کرتی ہے، ساس بہو کی غیبت کرتی ہے، پہلے یہاں تک تھی، اب تو وہ بھی شاید سیاست کچھ سیکھ چکی ہیں، نیوز چینل دیکھ دیکھ کر اور اخبار پڑھ پڑھ کے ان میں بھی کچھ سیاست جاگ چکی ہے، اب ان کی مجالس میں بھی سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، حکمران کیا کر رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اور ایسے تبصرے کرتے جیسے کہ بہت پرانے تجزیہ کار ہوں، سیاسی تجزیہ کار۔ مردوں کی کمی تھی، اب ان لوگوں نے بھی اپنی انٹری کر لی ہے، مطلب سب پہ رحم فرمائے۔ الغرض عجب بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں اور بدترین غیبت کر رہے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ اس غیبت سے رکتے نہیں ہیں، انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب کسی کی شادی میں گئے ہیں، اب اچھی باتیں کریں، خوشی کی باتیں کریں، اگر کچھ کہنے کو ہے تو کہیں، اگر نہیں ہے تو خاموش رہیں، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اپنے نام اعمال کو سیاہ کیوں کر رہے ہیں اپنی ان سیاہ اقوال اور افعال سے، جس کے یقیناً تم نے سامنا کرنا ہے قیامت کے دن۔ ہمارا ایک ایک قول اور ایک ایک فعل جو ہم کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ ہمارا منتظر ہے قیامت کے دن، ہم اپنے اقوال و افعال کے مقروض ہیں، قرض جو ہم نے چکانا ہے قیامت کے دن چکانا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ مال و متاع، یہ کاروبار، یہ روزگار، یہ اولاد، یہ دوست و احباب، سب یہیں پر رہ جائیں گے، ساتھ کچھ بھی نہ ہوگا۔ قیامت کے دن قلب سلیم ہوگا تو نجات ممکن ہے، اور قلب سلیم وہ دل ہے جو پاک ہے، وہ دل ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، ہر حالت میں اپنے رب سے ڈرتا رہا، ساری زندگی اپنے رب سے ڈرتا رہا، اس دل میں کبھی نہ تو کوئی شرک کا ذرہ نہ بدعت کا ذرہ قریب سے گزرا، کوئی نافرمانی یا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے توبہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ اگر وہ کرتا تھا وہ توبہ نہیں کی تو اس کے نیک اور صالح اعمال نے اس کا کفارہ دنیا میں ہی کر دیا۔ اپنے دل کو پاک رکھنا ہے اپنے رب کی خشیت سے۔ آخر میں اس تعلق سے خشیت حاصل کیسے کی جاتی ہے، میں نے شروع میں کہا ہے کہ دعوے دار ہم سب ہیں، لیکن وہ ڈر جیسے کہ ہونا چاہیے وہ ڈر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ تو میں نے بتائی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالی خشیت کا حق ادا نہیں کر رہے، تو پھر حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ، کوئی طریقہ ہے؟ ہاں اس کا ایک طریقہ ہے، ہم چاہے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خشیت کے حق ادا نہ کرنے کی کہ اکثر مسلمان اپنے رب سے صحیح طریقے سے واقف ہی نہیں ہیں، صحیح معرفت نہیں ہے۔ جب اپنے رب کی صحیح معرفت نہیں ہے تو پھر صحیح ڈرنا، صحیح خشیت کیسے ممکن ہے؟ اپنے رب کی صحیح معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت کلمہ توحید کی صحیح معرفت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، انما حصر کے لیے ہے، یخشى فعل ہے، خشیت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ صرف کون لوگ ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ یخشى اللہ، ڈرتے اللہ تعالیٰ سے ہیں، من عباد ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، العلماء، علماء ہی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اور خشیت کا حق ادا کرتے ہیں، ویسے ڈر جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ علماء ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح طریقے سے جانتے ہیں، اپنے رب کی معرفت جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے، دین اسلام کی صحیح معرفت ہے۔ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھتے ہیں، صحابہ اور سلف کی سمجھ اور فہم کے مطابق اپنی طرف سے نہ کوئی چیز زیادہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کی کمی کرتے ہیں، یہ علماء ہیں۔ اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی مدرسے میں یا کسی جامعے میں داخلہ لے اس خشیت کو حاصل کرنے کے لیے، لازمی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق علم کے اساس سے علم کی ابتدا کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، کلمہ توحید کے صحیح مفہوم سے، کلمہ توحید کے ارکان اور شروط سے، توحید کی قسموں سے، اور اسی بنیاد پر پھر اپنے علم کی اساس اور علم کی عمارت کو قائم کرتا رہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوگی، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی صحیح خشیت ممکن ہی نہیں۔ اس لیے جو یہ چاہتے ہیں اور واقعاً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق اور خشیت کا حق ادا کرنے والے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت میں سے علم کے لیے اور اس بنیادی علم کے لیے وقت نکالیں۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر خشیت کا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر زندگی ایسے گزرتی رہے گی جیسے کہ اس دعوے میں اور اس خوش فہمی میں گزر رہی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ تو سب سے پہلے منجیات میں سے تین منجیات ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات دلانے والی، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہر حال میں۔ دوسری چیز، والعدل فی الرضا والغضب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور انصاف کرنا ہر حال میں، ہر حالت میں۔ اور اس اعتبار سے دو حالتیں، دو صورتیں ہیں، ایک ہے رضامندی اور خوشی کی حالت، اور دوسری ہے غصے کی اور سخت مزاجی کی حالت۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی شخص سے راضی ہوتا ہے تو انصاف کر ہی دیتا ہے، اگرچہ انصاف عزیز اور مشکل ہے، دور حاضر میں آج کل انصاف کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہماری زندگی کچھ ایسے ڈھل چکی ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ معاشرت تیزی سے جس طرف جا رہا ہے، ہم بھی معاشرے کے ساتھ ہی اسی فلو کے ساتھ بہہ رہے ہیں، تو عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات دلانے والوں میں سے ہے، اور عدل و انصاف رضامندی کی حالت میں تو کچھ لوگ یا اکثر لوگ کرتے ہوں گے، لیکن غصے کی حالت میں سب سے زیادہ مشکل ہے کہ انسان اکثر ناانصافی اور ظلم غصے کی حالت میں ہی کرتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ رضامندی اور خوشی کی حالت میں انصاف کرنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مطلب شرعی ہے، ہم سب نے انصاف کرنا ہے، اور خوشی کی حالت میں تو انصاف کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ جو خوشی کی حالت میں رضامندی کی حالت میں انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کبھی کوئی خیر دیکھ نہیں سکتے، نہ خیر کے راستے کو اختیار کر سکتے۔ لمن رحم اللہ سبحانہ و تعالی، مسئلہ تب ہے جب غصے کی حالت میں ہمارا مزاج بدل جاتا ہے، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی اور سے مت پوچھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، غریب رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، ہم کیا کرتے ہیں جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہمیں غصہ آ جاتا ہے؟ ایک شخص کل کہہ رہا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرا گھر ٹوٹنے والا ہے، دو طلاقیں میں بیوی کو دے چکا ہوں، ایک آخری طلاق باقی ہے اور گھر ٹوٹ جائے گا، میرا مزاج عجیب سا ہے، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی سی بات بڑی نظر آتی ہے، میرے گھر والے مجھ سے تنگ ہو چکی ہے، میں اسے تنگ ہو چکا ہوں، میری بیوی نے یہ حل نکالا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں، ہم قریب رہتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں، آپ ہر چھوٹی بات پہ پکڑ لیتے ہیں، اور پھر یہ باتیں بڑھتی جاتی ہیں یہاں تک کہ دو طلاقیں ہو چکی ہیں، تو اگر گھر کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دور ہو جائیں۔ شخص یہ پوچھ رہا تھا، کیا یہ تجویز ٹھیک ہے میری بیوی کی؟ میں دور کیسے رہوں؟ بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہتا ہوں، میری بیوی بھی میرے ساتھ اس پہ راضی ہے، لیکن وہ یہ چاہتی کہ دنیاوی تعلیم بھی ہو، اگر میں دور ہو جاتا ہوں بچے سے تو پرورش کیسے کر پاؤں گا ان کی میں صحیح طریقے سے، اگر قریب رہتا ہوں تو مجھ سے بات چیت برداشت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم اپنا علاج بھی کرواؤ، ایک سائیکیٹرسٹ نے کہا اپنا علاج کرواؤ، لیکن میں وہ علاج نہیں کروانا چاہتا، الغرض وہ علاج نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اس علاج کا عادی ہو جاؤں گا، پھر لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے، پھر لوگ یہ کہیں گے، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک عجیب سا مسئلہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی سائیکیٹرسٹ سے کوئی علاج لیتا ہے وہ پاگل ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور وہ عجیب سے اس کے ساتھ رویہ ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، جو بھی جال لیتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائی، اس حقیقت کو بھی جان لیں کہ لازمی نہیں ہے جو شخص سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر علاج لیتا ہے وہ پاگل ہے۔ بعض اوقات ایکسٹرا جینیس لوگوں کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، پتہ ہے، بہت زیادہ ذہین جو ہوتے ہیں نا، ان کے بھی اپنی ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا یا وہ کنٹرول نہیں کر پاتے کسی وجہ سے، تو علاج کروائیں، اپنا کیا مسئلہ ہے؟ سائیکیٹرسٹ آپ سے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ چند باتیں کرے گا، آپ کے جو اندر جو بند کمرے ہیں ان سے کوئی کمرہ کھل جائے گا، تھوڑی سی ہوا اندر جائے گی، تھوڑا سا کچھ بہتر محسوس کریں گے، کچھ دوائی تجویز کرے گا جو آپ اس ٹینشن کو دور کر دے گا۔ تو آپ کا جاتا کیا ہے؟ تو لوگوں کی باتوں میں کیا جانا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اپنے گھر کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ایک طرف آپ کا اپنا گھر ٹوٹنے والا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں دوائی کا عادی ہو جاؤں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دوائی کو عادی ہونے کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ تجویز کرتا ہے، پھر کہتے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے، سائڈ افیکٹ ہر دوائی کے ہیں، پیناڈول، پیراسیٹامول جو ہے اس کے بھی سائڈ افیکٹ ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی حلوہ یا ٹافی جو آپ کھاتے ہیں بچوں کی طرح، نہیں، سائڈ افیکٹ ہر دوائی کا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی تجویز کرتا ہے، اور دونوں چیزوں کو دیکھ کر، یہ بیماری جو اس بندے میں موجود ہے اس کا خطرہ کتنا ہے، اس دوائی کے سائڈ افیکٹ کا خطرہ کتنا ہے، دونوں کو ترازو پر رکھ کے تولتے ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بیماری بہت کم ہے یا اس کا اثر کوئی نہیں ہے، خطرہ نہیں، تو دوائی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب ڈاکٹر جب دوائی تجویز کرتا ہے تب کرتا ہے جب اس کو یقین پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کی اپنی بیماری جو اس کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور جو دوائی کے سائڈ افیکٹ ہیں اس خطرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ الغرض، تو میں نے اسے یہ نصیحت کی کہ آپ دوائی کھائیں اور اپنے گھر میں جائیں، اس شرط پر کہ جھگڑا نہ کریں، صبر کریں، اللہ کے لیے صبر کریں۔ اب آپ کے گھر کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے کھولنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، یہ ہمیشہ بند کرنا چاہتے ہیں، تمہاری مرضی۔ کہتے ہیں بات چیزیں مجھ سے، میں بہت اگریسو ہو جاتا ہوں، میں نے کہا یہ تو بیماری ہے، اس لیے تو ڈاکٹر نے کہا علاج کرو، کچھ دوائی بھی دی تھی تم نے کھائی نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ کہ علاج کرو اس بیماری کا، اور تاکہ تم اس مصیبت سے نجات حاصل کرو، اپنے گھر بھی، اپنے گھر کو بھی بچا لو، اور ہم سب مل کے ان بھائی کے لیے، وہ سب عثمانوں کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، ان کے گھروں کو پھر سے اللہ تعالیٰ آباد کر، اس محبت باہم محبت اللہ دوبارہ سے قائم کر دے، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانی، اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ تو یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں، گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ اللہ مرحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کئی گھر جو ہیں ان مصیبتوں میں ملوث ہیں، اور نافرمانی ہو جاتی ہے، نفر دوسرے نفرم، پھر تیسرے نفر، گھر نفروں سے بھر جاتے ہیں، دل بھی بھرے ہوتے ہیں پہلے سے، تو پھر ناانصافی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے انصاف کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے خشیت جو پہلے نمبر پہ ہے، خشیت ہوگی تو باقی سارے معاملے آسان ہیں۔ جب دل میں خشیت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ڈر نہیں ہے، تو پھر انصاف مشکل ہو جاتا ہے اور باقی معاملے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے انصاف کرنا ہے، اور خصوص طور پر غصے کی حالت میں غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ دوبارہ عرض کرتے ہیں، آپ مجھے وصیت کیجیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تیسری مرتبہ بھی یہی جواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ وصیت عام نصیحت نہیں ہوتی، وصیت خاص نصیحت ہوتی ہے جس میں کامیابی اور نجات کا معنی ہوتا ہے۔ تم نے اگر کامیاب ہونا ہے دنیا اور آخرت میں، اور مصیبتوں سے بچنا ہے دنیا اور آخرت میں، تو پھر غصہ مت کرو۔ ہمارا غصہ کیسا ہے؟ ہمارے گھر میں کئی مرتبہ اپنے بچوں میں ہم ناانصافی کر دیتے اس غصے کی حالت میں، ابھی بات بچہ پوری کرتا نہیں ہے اسے پہلے سے تھپڑ مار دیتے ہیں, اس نے ابھی تک بات پوری نہیں کی, بچے آپس میں لڑے ہیں, بس آ کے دونوں کو مار دیا, پیٹ دیا. دونوں کو کیوں پیٹا ہے؟ غلطی ہے کہ دوسری غلطی تو ہے نہیں, یہ دونوں کو سبق ملنا چاہیے. کیا سبق ملنا چاہیے؟ کبھی بیوی پہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے, کبھی بچوں پہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے, کبھی والدین کے سامنے بد زبانی بد کلامی ہو جاتی ہے. جب ہم نے اف تک نہیں کہنا, یہ ناانصاف ہمارے گھروں کے اندر ہے. گھروں سے باہر کے کیا کہنا ہے؟ کبھی دکاندار سے لڑ رہا ہے, کبھی ٹیلر سے لڑ رہا ہے, کبھی یعنی جہاں پر جاتے کہیں نہ کہیں اس کا پنگا ضرور ہوتا ہے. کیوں؟ جناب کا غصہ بہت زیادہ ہے, اس کا ٹیمپر جو ہے بڑا مصیبت میں پڑا ہوا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے اس غصے کا علاج کون کرے گا؟ آپ نے ہی کرنا ہے, کون کرے گا؟ لوگ تو نہیں کریں گے, لوگ تو مزید غصہ دلائیں گے تمہیں. معاشرے جو ہے, جب ہم دیکھتے نظارے معاشرے میں, بہت سے چیزیں ہیں جس میں غصہ آتا ہے. غصہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے تو اس میں خیر ہوتا ہے, جب غصہ اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے, اپنی شہوت کے لیے ہوتا ہے, تب اس سے بڑھ کر موذی بیماری کیوں ہو نہیں سکتی. غصہ کریں اللہ کے لیے غصہ کریں, ہاں گھر میں نافرمانی ہے اللہ کے لیے غصہ کریں, اور اس غصے کی حدیں ہیں شرعاً. جو اللہ کے لیے غصہ کرتا ہے وہ حدود شرعیہ بھی جانتا ہے, پھر ناانصافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو غصہ کرتے وہ انصاف کرنے والا ہوتا ہے, اس کا غصہ بھی انصاف پر مبنی ہوتا ہے, کیونکہ غصہ اللہ کے لیے ہے. اس مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں جو نافرمانی ہوتی رہے, کوئی روک ٹوک نہ ہو, کیونکہ روکیں گے تو غصہ ہے, غصہ ہے تو پھر ناانصافی ہو جائے گی, ظلم ہو جائے گا. نہیں, یہ شیطان کا بہکاوا ہے. جہاں پر غصہ کرنا ہے وہاں پر کرتے نہیں, اور جہاں پر نہیں کرنا وہاں پر ہم کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح غصے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ غصہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے. تیسری بات, منجیات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے نجات دلاتی ہیں, والقصد, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والقصد فی الفقر والغنا, اور میانہ روی فقر اور غنا کی حالت, ہر حالت فقر فقیری کی حالت ہے, تنگی کی حالت ہے, والغنا کشادگی کی حالت ہے, بے پرواہی کی حالت ہے. پہلی صورت تو آسان ہے, جب حالات تنگ ہیں تو میانہ روی ویسے ہی آ جاتی ہے زندگی, کچھ خرچ کرنے کو لیے ہے نہیں تو ضائع کیا کریں گے؟ اسراف فقیر تو نہیں کر سکتا نا, اگرچہ ایسے ہوئے لوگ فقیر بھی اسراف کرنے والے ہیں بعض بتاتے ہیں, لیکن عمومی طور پر ہم بات کر رہے ہیں, جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہی ضائع کر سکتا ہے نا, جس کے پاس ہوتا نہیں کچھ اپنے لیے تو ضائع کیا کرے گا وہ. تو تنگی کی حالت میں تو اکثر لوگ آسانی سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع نہیں کرتے, میانہ روی کے لیے آسان ہو جاتی ہے. لیکن سوال ہے دوسرے معاملے کا, جب اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے بعض لوگوں پر, اور رزق میں فراوانی, مال و دولت میں, اس کے روزگار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہوتا ہے, اور بہت زیادہ مال کا مالک بن جاتا ہے, اس کی زندگی کشادہ ہو گئی ہے. ہماری زندگی کی تنگی اور کشادگی اکثر اس مال کے اعتبار سے ہوتی ہے, ورنہ یہ کوئی تنگی اور کشادگی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے, معیار نہیں ہے. لیکن مال کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے, اس اعتبار سے ہم تنگی اور کشادگی کی بات کر رہے ہیں, جس میں ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے. جب انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے دنیا سے, دنیا والوں سے, وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو کوئی حاجت نہیں رہی, بلکہ دنیا اس کی محتاج ہو گئی, تو ایسا شخص جو ہے بڑی مشکل سے میانہ روی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے, ناممکن نہیں ہے. اللہ کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں جو کشادگی کی حالت میں بھی میان عربی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، افراط اور تفرید سے دور رہتے ہیں، کیونکہ اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں اور ان کے دل میں اپنے رب کی خشیت موجود ہوتی ہے اور وہ خشیت حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ بعض فقیر، بعض محتاج لوگ، ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں، کہیں سے کوئی زکوٰۃ کا مال مل گیا، کسی نے کوئی مدد کر دی ہے، تو اس مال کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ موبائل خرید لیا، گھر میں راشن نہیں ہے اور موبائل بھی مہنگا خرید لیا، بچے بھوکے ہیں، کوئی پڑوسی ساتھ والا کوئی کبھی ترس کر کے کچھ دے دیتا ہے تو بچے کھا لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال ملا ہے، مقروض بھی ہے، قرض بھی سر پر ہے، جا کے موبائل خرید لیا، یہ کیا ہے؟ میان روی ہے یہ؟ ایسے شخص اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ اسے چاہیے تو یہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اس کی حالت تنگ ہے اور اس کو زکوٰۃ کا مال ملا ہے یا کسی نے اس کی مدد کی ہے، تو سب سے پہلے جو اس پر قرض تھا یا جو ضروریات ہیں زندگی کی وہ پوری کر لیتا نا۔ اب اس نے موبائل تھوڑی کھانا ہے، بچوں کو موبائل جا کے کھلائے گا، کیا کرے گا وہ؟ تو زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تین ہیں، ضروریات ہیں، حاجیات اور کمالیات۔ موبائل اس وقت ہماری حاجت بن چکی ہے، جب نہیں تھی ہم سکون کی زندگی تھی، نہیں تھی، ہم نے اپنے آپ کو گھیر رکھ دیا، گھیر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ ہماری نعمت نازل فرماتا ہے مختلف صورتوں میں، ہم اس نعمتوں کو نقمت بنا دیتے ہیں، اپنے عذاب بنا دیتے ہیں، عذاب کا باعث بنا دیتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب دیکھ لیں، یعنی اس موبائل میں بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دوروں کو قریب کر دے اس موبائل نے، جو بہت دور ہو اور بہت قریب ہو گئے ہیں۔ کہ زمانہ مجھے یاد ہے، آج سے 20 سال پہلے تک بھی، 25 سال پہلے تک بھی، ٹیلی فون کرنے کے لیے کال کی بکنگ ہوتی تھی، پھر کال جو ہے انٹرنیشنل کال کے لیے، پھر انتظار ہوتا تھا، پھر لوگ گھر گھر میں فون تو نہیں ہوتے تھے نا، پھر ایک اسپیشل پی سی او ہوتے تھے، وہاں پہ جا کے کال آفس جو ہے وہاں پہ جا کے بیٹھتے تھے، اور کئی لوگ بیٹھے ہوتے تھے، جہاں پرائیویسی بھی نہیں ہوتی تھی، لوگ یوں اپنی بیوی سے بات یوں کر رہے ہوتے تھے بےچارے چھپ کے، وہ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، کیا کریں اب، لائن لگی ہوئی ہے اور ایک ہی جگہ، یعنی ایک کمرے کو انہوں نے کال آفس بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں وہ مشکل حالات کیسے بدلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے آسانی مہیا فرمائی ہے، واللہ نعمت ہے، اگر صحیح استعمال کریں چیزوں کا، ٹیکنالوجی کا، واللہ نعمت ہے، جس کا ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ آپ ہاتھ میں پوری دنیا کو اٹھا کے پھرتے ہیں، پوری دنیا اس کے اندر ہے، لیکن آپ دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ دوروں کو تو اس نے قریب کر دیا، قریب کو اس نے دور نہیں کر دیا، واللہ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی نیٹ پہ کوئی سرچ کر رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ سن رہا ہے، اپنی زندگی الگ الگ، سب کی زندگی، چار دیواری ایک ہے، چھت بھی ایک ہے، کمرہ بھی ایک ہے، لیکن یہ خبر نہیں ہے کہ کون بیٹھا ہے۔ مشکل سے ہمیں اپنے گھر والوں کتنا ٹائم ملتا ہے ہمیں، یعنی بیوی کو تو سارا دن گھر میں کام کرتی رہتی ہے، خاوند باہر کام کرتا رہتا، بچوں کی اسکولنگ ہے، پھر آ کے آرام کر تھوڑی دیر کے لیے، بچے ہمیں ہوم ورک کر رہے ہیں اور بیوی نے گھر کے باقی کام کرنے ہیں، خاوند تھوڑا سا آرام کرنا ہے، وقت باقی بچتا کتنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، تین گھنٹے، اس سے زیادہ، اس سے تھوڑا سا کم۔ لیکن جب ایک دفعہ موبائل اٹھا لیتے ہیں، اس وقت موبائل کو چھوڑتے نہیں ہے، موبائل سینے پہ گر جاتا ہے جب سو جاتے ہیں، وہ بیچارہ خود جان چھڑاتا ہے، ہم نہیں چھوڑتے اسے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈریں، میانہ روی، بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے، موبائل کی میں بات کروں کہ یہ زیادہ مصیبت آج کل کے زمانے میں، کشادگی کی حالت میں بھی ہر مہینے نیا یا ہر ماڈل موبائل کا جب آتا ہے نا، اسے لازمی خریدنا ہے، اس کے پاس گھر میں ہر ماڈل کا فون نظر آئے گا آپ کے پاس پڑے ہوئے گھر میں، استعمال اس کا ایک نیا ہو رہا ہے، باقی پڑے ہیں، کیا ہے اللہ اس کا؟ اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا آپ سے قیامت کے دن؟ اللہ کے بندے، مال کے تعلق سے یاد رکھیں، ہر چیز کے بارے میں ایک سوال ہوگا، مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اس وقت تک بندے کے قدم پر جگہ سے ہنیں گے نہیں جب تک کہ چار سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان میں سے ایک سوال مال کے تعلق سے اور ایک میں دو سوال ہیں مال کے تعلق سے، کہاں سے کمائے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے، باقی عمر ہے، شباب ہے، آپ کی جوانی ہے، علم ہے، ان کے ایک ایک سوال ہے، لیکن جب مال کی بات آئی ہے تو ایک میں دو سوال ہے، کہاں سے مال کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں؟ اچھا مال کما تو حلال سے رہے ہیں، یعنی بات میں ان لوگوں کی بات کروں جو اللہ سے ڈرنے والے جو دیندار لوگ ہیں، لیکن خرچ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کیوں اللہ نے بہت دیا ہے تو گھر میں ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اب رب کو ناراض کر کے گھر کو خوش کرتے ہو، تو طلب سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو القصد میان روی، ہم نے میان روی کا راستہ اختیار کرنا ہے جب ہم اس مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے، کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے جیب سے ریال نکالیں یا اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ آپ نے اس ریال کا جواب دینا ہے، کیا خریدا ہے، خرید جو بھی خریدنا ہے، یہاں پر کوئی روکے گا نہیں آپ کو، قیامت کے دن اس ایک ایک ریال، ایک ایک پیسے کا آپ نے جواب دینا ہے کہ میرے بندے تو نے فلان وقت فلان دن میں اس پیسے سے یہ چیز خریدی تھی، کیوں خریدی تھی، کیا جواب ہوگا؟ اس وقت آسانی سے لے لیتے ہم، کوئی نافرمانی ہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، حرام ہے حلال ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، لے لیے ہم، جواب کون دے گا؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، جو بھی حرام ہم نے کمایا ہے، جو حرام ہم نے استعمال کیا ہے یا خریدا ہے، اس کے جواب دے ہم ہیں، اور اکیلے جواب دے ہوں گے، یاد رکھیں اس وقت کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی بیوی، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی دور کا رشتہ دار، کوئی دوست میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، اس دن ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، نام اعمال ایسا ہوگا جس میں چھوٹی بات بڑی سے پہلے لکھی ہوگی، لا یقاد صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایک ایک پائی کا ہم نے حساب دینا ہے اور اپنے رب کو دینا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، لیکن اللہ نے اگر ہمارے سے انصاف کرے تو ہمارا بچے گا کیا؟ ہمارا واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہم محض اپنے رحم و کرم سے ہماری مغفرت نہیں کرتا تو ہمارا کوئی بھی، ہمارے کوئی بھی خیر باقی نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے اگر بچنا چاہتے ہیں، اسباب بہت ہیں، میں نے صرف ایک حدیث میں تین باتوں کا ذکر کیا ہے، واللہ خیر کے راستے بہت زیادہ ہیں، اسباب بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم ان تین پر عمل کرنا شروع کر دیں اور آج سے شروع کر دیں، کل کسی نے دیکھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا حق ادا کرنا ہے، آج سے شروع کریں، دعوے کو ختم کریں، حقیقت اللہ تعالیٰ کی ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت جیسے کہ ہونی چاہیے، آج سے شروع کریں، انصاف کرنا ہر حالت میں، اگر غصہ بھی آتا تو غصے میں بھی انصاف لازمی ہے، اس لیے غصہ مت کرو تاکہ ناانصافی اور ظلم سے بچے رہو، اور میان روی خرچ میں ہر حالت میں، کشادگی کی حالت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق عمل سے ہوتا ہے، عمل صالح سے ہوتا ہے، اور میان روی سے جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں، اور اگر تنگی کی حالت ہے تو صبر کرو، اور جب کہیں سے کوئی آپ کو خیر ملے اور مال ملے تو اسے صحیح خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس مال کو خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اور اپنی پکڑ و عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔